الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے تھے ان میں خدا کا ایک بہت بڑا انعام یہ بھی تھا کہ آپ کی اولاد جو آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی، مدتوں ان میں ایک سے ایک بڑا آدمی اور حسینی سادات میں ایک سے ایک ہیرا دنیا نے دیکھا۔ اللہ نے ان سے کام لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک نسل کے ذریعے صرف امت ہی کو نہیں انسانیت کو فائدہ دیا، مکارم اخلاق ان پہ ختم تھے اور ان لوگوں نے دنیا میں اپنے عمدہ اخلاقیات کی ایک بہترین مثال قائم کی۔ وہ اپنے زمانے میں بہت ممتاز تھے، پھر اپنے معاصرین میں بہت قابل احترام تھے اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً جنت میں بھی انہیں بلند مراتب پر فائز فرمایا ہوگا اور ان کے مراتب اسی سے ظاہر ہیں کہ آج 1500 سال گزر جانے کے باوجود امت ان کا نام ادب اور احترام سے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادی صاحبہ کو 2 بیٹے عنایت فرمائے اور انہوں نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا اور دوسرے صاحبزادے کا نام حسین رکھا۔ یہ نام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عطا فرمودہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بہت محبت تھی۔ یہ بنو ہاشم کا خاندان تھا، پھر علوی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھے، مدنی تھے اور مدنی ہونا خود شرف کی بات ہے کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اس پاک شہر کا تعلق، یہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک ان کے شرف اور ان کی عزت میں اضافے کا باعث تھی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے اور ان کی اہلیہ محترمہ جو تھیں ان کا نام سلامہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب ایران فتح ہوا تو یزد جرد جو وہاں کا حکمران تھا، اس کی بیٹیاں جنگی قیدیوں کے طور پہ مدینہ منورہ لائی گئیں اور یزد جرد کی بیٹیوں میں جو یہ سلامہ تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ ایک بیٹی یزد جرد کی سیدنا عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو عنایت فرمائی، عبداللہ ابن عمر کو۔ شاہ ایران یزدجرد کی دوسری بیٹی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو عنایت فرمائی، تیسری بیٹی سیدنا حسین ابن علی اور چوتھی اس کی بیٹی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی۔ وہ شاہی خاندان کی لڑکیاں تھیں اور انہیں عام مسلمانوں کو نہیں دیا جا سکتا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عربوں کے یہ 3 ممتاز چنے ہوئے لوگ اور چنے ہوئے قبیلے، ان کے سربراہوں کو پیش فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، کون نہیں جانتا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے احسانات فرمائے تھے. سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہم انہیں بھی لوگوں میں بڑی عزت حاصل تھی اور وہ صدیق اکبر کے بیٹے تھے, تو گویا ایک بیٹی جزدجرد کی صدیقی خاندان میں گئی, ایک فاروقی خاندان میں گئی, اور دو بیٹیاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ بہویں بنی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یزدجرد شاہ ایران کی بیٹیوں سے جو عزت اور احترام کا سلوک کر سکتے تھے انہوں نے بہترین عزت اور احترام کا سلوک کیا. پھر انہی سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسل چلی, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر ان کے دو بیٹے تھے, ایک بیٹا ان کا بڑا تھا اور اسے علی اکبر کہتے تھے, اور ایک بیٹا چھوٹا تھا اور انہیں علی اصغر کہتے تھے. بیٹے تو اور بھی تھے لیکن ان میں سے یہ دو نام بہت نمایاں ہوئے کہ علی اکبر وہی ہیں جو کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے, اور شہدائے کربلا میں ان کا نام آج بھی کتابوں میں بھی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر بھی ایک کتبے میں درج ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شہادتوں کو قبول کرے اور خدا انہیں بہتر سے بہتر مقام اور عمدہ سے عمدہ مقام جنت میں عنایت فرمائے. تو حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوگی, اور چھوٹا بیٹا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا وہ یہی علی اصغر ہیں, اور یہ علی اصغر جو ہیں یہ شاہ ایران یزدجرد کی بیٹی سلامہ کے بیٹے ہیں. تو اس لیے ایک طرف ان کے نانا کو دیکھیے تو شاہ ایران ہے, اور دوسری طرف ان کے دادا کو دیکھیے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رابع امیر المومنین کرم اللہ وجہ ان کے دادا ہیں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ظاہر ہے کہ اپنی دادی صاحبہ کے واسطے سے ملتا ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ ہیں. اور اسی لیے یہ جو ہیں علی اصغر انہی کا نام زین العابدین ہے, ان کا اصل نام علی تھا, یعنی یہ علی ابن حسین ابن علی تھے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا نام اپنے والد ہی کے نام پہ رکھا تھا, تو علی بن حسین زین العابدین علی الاصغر یہ کہلاتے تھے. اور جب یہ کربلا میں اپنے والد کے ساتھ گئے ہیں تو ان کی عمر کل 23 برس کی تھی. کہا جاتا ہے کہ 38 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی. اگر 38 ہجری ان کا سن ولادت مان لیا جائے تو دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا گویا وہ آخری سالوں میں سے ایک سال تھا. 4 سال مولا رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے, تو ان کی 36 ہجری میں خلافت سنبھالی تھی اور 38 میں یہ پیدا ہوئے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گویا اپنی اس پوتے کو بھی دیکھ لیا, اور ان کی نگاہ مبارک کئی مرتبہ علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ پر پڑی ہو. کربلا کے دن یہ بیمار تھے, اور ان ساری شہادتوں میں وہ بہت زیادہ تکلیف اور بخار اور ان چیزوں میں تھے. وہ اپنی چارپائی پر لیٹے رہے اور اس کے بعد انہیں وہیں سے اٹھایا گیا اور دمشق بھیج دیا گیا ان کے خاندان کے ساتھ. ان کے ساتھ ان کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں اور لوگ بھی تھے. اور جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچا ہے تو بہرحال حکمران وقت نے اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے ان کا احترام اور اکرام کیا, اگرچہ وہ اس سے زیادہ بڑے کہیں زیادہ بڑے گناہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکے تھے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے بربادی مول لے لی. پھر دمشق سے انہیں شام بھیجا گیا, اور وہاں پہ دمشق سے انہیں مدینہ منورہ بھیجا گیا, اور مدینہ منورہ میں انہوں نے پہنچ کے اس جوانی کی عمر میں ایک عظیم فیصلہ فرمایا, اور اپنے والد کے دور کو دیکھ چکے تھے، سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دکھی بھی تھیں، تو انہوں نے اپنے اولاد کو سمجھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی حکومت سے ٹکر نہیں لیں گے، اور ہمیں اب صرف تعلیم کے لیے، علم کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اسی لیے ان کی روایات آپ دیکھیں تو اپنے دادا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں، ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، ان کی حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی روایات آپ کو ہمارے ہاں صحیح بخاری میں ملیں گی، صحیح مسلم میں ملیں گی، اسی طرح مسلم میں بھی ان کی روایات، پھر اپنے بڑے ابا سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ام المومنین ام سلمہ، اور اسی طرح بہت سے یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، بہت سے تابعین جیسے سعید بن مسیب اور یہ زکوان ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ہیں، ان سب سے سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے بہت سی علم کی باتیں ان لوگوں سے سنی اور پھر اس کے بعد بیان کی۔ خود ان کی اولاد جو تھی ان میں امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، سیدنا عمر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، عبداللہ ہیں، اور ان کے اصحاب میں بہت مضبوط شاگرد اور ایک ہستی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اور زہری کے بھی آگے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس لیے جو احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، زہری، اور پھر وہ حضرت علی بن حسین زین العابدین، اور پھر وہ اپنے والد حسین، اور پھر وہ اپنے والد علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، بہت مضبوط احادیث سمجھی جاتی۔ تابعین میں بہت بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، ہشام ابن عروہ ہیں، ابو حازم العارش ہیں، محمد ابن فرات ہیں، منہال ہیں، اور ایک کثیر مخلوق ہے جن کو یہ اپنے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اپنے والد سیدنا حسین ابن علی کی، اور اپنے جد امجد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، لوگ ان کے یہاں حاضر ہوتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ اپنے معاصرین اور عمر میں اپنے سے بڑے حضرات کے پاس جاتے تھے، اور سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ علم بڑوں کے پاس ہے، اور وہاں سے جا کر یہ علم کو سیکھتے تھے۔ اسی لیے محدثین نے جب تذکرہ کیا ہے علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں بڑے پکے انسان تھے اور بالکل صحیح بات بیان کرتے تھے، اور ان کی سند بہت عالی ہے، اور اپنے کردار کے اعتبار سے اتنے متقی انسان تھے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں میں نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کوئی قریشی جوان نہیں دیکھا۔ قریش میں سب سے، قریش کے اور بھی لڑکے تھے، لیکن سب سے بہتر انسان ہستی کوئی تھی تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عمر ابن سعد نے کربلا کے دن یزیدی فوجوں میں جب اس چارپائی کا گھیراؤ کیا اور چادر ان کے چہرہ مبارک سے کھینچی، تو کوئی انہیں شہید کرنا چاہتا تھا، اور اگر یہ کربلا میں شہید ہو جاتے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کا سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سارے بچے لڑکے ان کے شہید ہو گئے تھے، صرف یہ ایک رہ گئے تھے۔ تو عمر بن سعد جو ان کا کمانڈر تھا، اس نے کہا نہ کرو، اس نے کہا نہ کرو، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ رہنے دو، یہ مریض ہے۔ تو چھوڑ دیے گئے۔ جب وہ چھوڑ دیے گئے تو پھر وہ دمشق اور مدینہ منورہ پہنچے، 23 برس کی عمر، پھر ان کی شادی ہوئی، اور پھر آگے سے حسینی سادات کی نسل ان سے چلی۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ علم کے حصول کے لیے تشریف لائے، اور نافع ابن جبیر کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فرد ہو کے اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اپنی ذات اور شرف کے اعتبار سے آپ سے کم درجے کے. تو آپ نے فرمایا بالکل میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا علم ان لوگوں کے پاس جا کے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دین میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے, سیکرٹری تھے, اسلم ان کا نام تھا, اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جاتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں بھی ظاہر ہے کہ وہ سنتے تھے, ان کے دور حکومت کا سنتے تھے, ان کے عدل اور انصاف کو سنتے تھے. تو کہا گیا کہ آپ قریش کی مجلسوں میں نہیں جاتے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو عدی کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ آدمی اسی جگہ پہ جایا کرتا ہے جہاں سے اسے کچھ ملتا ہے, جہاں سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے انہیں علم کا نفع حاصل ہوتا تھا, تعلیم اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا فرض سمجھ رکھا تھا, تو یہ پھر اسی وجہ سے وہاں حاضری دیتے تھے اور نئی سے نئی چیزیں ان کے سننے میں آتی تھیں. تو جو اردو کے ایک مثل مشہور ہے کہ جس کا کھائیے اس کا گائیے, اسی اعتبار سے انہوں نے حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو اختیار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایات اور بہت سی اسلام کی چیزیں اس مجلس سے حاصل ہوتی. اسی طرح ایک اور ان کے بھائی تھے, عبد الرحمن کا نام تھا, وہ کہتے تھے کہ سیدنا علی ابن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مجلس جو مسجد نبوی میں ہوتی تھی اس کے لیے حاضر ہوتے تھے اور لوگ ان کی راہ چھوڑ دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک اور بزرگ تھے زید ابن اسلم, یہ ان کی مجلس میں بیٹھے تو نافع ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ غفر اللہ لک حضرت, اللہ آپ سے درگزر کرے, انت سید الناس, آپ لوگوں کے امام ہیں اور پھر لوگ آپ کے احترام میں راستہ چھوڑتے ہیں اور آپ اس چرے ہوئے راستے پہ چل کے آتے ہیں اور یہاں آ کے بیٹھتے ہیں آپ اس آدمی کے پاس جو یقیناً درجے میں آپ سے کم. تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم کہیں جا کر حاصل کیا جاتا ہے اور علم وہیں سے حاصل کیا جاتا ہے جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی علم میں اس سے برتر ہے. حتیٰ کہ انہوں نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مسعود ابن مالک کہتے تھے کہ مجھ سے یہ فرمایا کہ کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ میں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کی خدمت میں حاضر, کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہیں حجاج ابن یوسف نے شہید کرایا تھا اور اس وقت پورے حرمین شریفین میں شور اٹھا حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کا اور شور اٹھا ان کی شہادت کا اور لوگوں نے بربلا گواہی دی اور کہا کہ سعید اپنے زمانے کا سب سے صاحب علم آدمی تھا اور خدا کی قسم اس وقت کوئی آدمی پوری امت میں ایسا نہیں تھا جو اس کے علم کا محتاج نہ ہوتا. سید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 50 برس سے کچھ زیادہ تھی جب وہ شہید کیے گئے. تو مسعود ابن مالک کہتے تھے کہ میں نے اس سے زین العابدین رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ آپ کو سید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جانے کا کیا ضرورت پیش آ گئی. تو فرمایا میں چاہتا ہوں حضرت سے کچھ سوالات پوچھوں اور لوگ میرے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کی غرض سے, مسائل پوچھنے کی غرض سے, اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض مسائل میں سعید رحمۃ اللہ علیہ کو علم دیا ہے وہ علم میرے پاس نہیں, چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے علم کو حاصل کروں تاکہ صحیح فتویٰ دیا جا سکے. اسی لیے زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پورے مدینہ منورہ میں عام لوگوں سے تو بہتر تھے ہی تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے پوتے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی اہل بیت کرام اس وقت زندہ تھے، سب سے اچھے لوگ، اچھا شخص جس کو کہا جا سکتا ہے وہ یہی تھے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل بیت میں ہمارے زمانے میں سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی مثال نہیں ملتی تھی اور ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام مانے جاتے ہیں اور وہ آدمیوں کے بارے میں رائے دینے میں کتنے محتاط تھے، اس کے باوجود فرماتے تھے کہ ان جیسا آدمی مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا۔ لوگ ان کی عزت احترام کرتے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لوگوں نے جھوٹ گھڑنے شروع کیے اور ان سے جھوٹی باتیں منسوب کرنا شروع کی، تو سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، بس اتنی محبت کافی ہے جتنی محبت اسلام کسی سے اجازت دیتا ہے کرنے کی۔ ولا تحبونا حب الاصنام، ہمارے ساتھ ایسے محبتیں نہ جتاؤ جیسے کہ مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، تم جیسے انسان ہیں، جتنا اسلام نے کہا بس اتنا ہمیں اچھا سمجھو، اور تم نے اس محبت کی آڑ میں ہمارے ساتھ وہ کچھ کر دیا ہے کہ سارا علینا شینن، ہمارے لیے شینن یعنی یہ چیز ایک محبت، ایک دکھ اور تکلیف اور عیب کی چیز بن گئی۔ شادی ہوئی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی اولاد جو تھی وہ تھوڑی تھی، اور شادی ہوئی اپنے بڑے ابا یعنی حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی سے۔ تو یہاں پہ پہنچ کے حسنی اور حسینی سادات کا سنجوگ ہوا۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں مروان آیا اور اس نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا عزت احترام اس وجہ سے بھی کیا کہ اسے اب اس خاندان سے اطمینان تھا کہ حکومت کے خلاف اب یہاں سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ تو اس نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کے والد، ان کے اکلوتے بیٹے کربلا میں آپ بچے اور آپ کے بعد اولاد، اگر آپ کے بیٹے نہ ہوئے تو یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور اگر آپ مزید شادی کی بجائے کچھ باندیاں رکھ لیں تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے اولاد دے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجبوری کا اظہار فرمایا، اور وہ وقت ایسا تھا جب ان کے پاس مال و دولت کے ایسے ڈھیر نہیں تھے جو ان کی زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائے، تو اور وہ بڑے مشہور آدمی تھے، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس اتنا فرمایا کہ آپ جو باندیوں کا کہتے ہیں تو کسی کے خریدنے کی گنجائش نہیں۔ مروان نے کہا حضرت میں قرض آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس نے 1,00,000 قرض دیا اور پھر سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قرض لوٹانے کی کوشش کی، لیکن مروان نے موت سے پہلے وصیت کی اور اس نے کہا جو مال میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ نہ لیا جائے۔ اس روایت کی سند پہ اگرچہ بعض محدثین نے بحث کی ہے، امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے منقطع قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں یہ بتایا ہے کہ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جو ان کی اہلیہ محترمہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی تھیں، ان کی باندیاں تھیں اور ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، مگر ممکن ہے کہ یہ ہوا ہو کیونکہ بعض اور مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی نے انہیں قبول فرمایا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسل ان سے چلی، اور پھر ان کے بعد ان کی نسل اللہ تعالیٰ نے اور چلائی، اور حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ انہی کے صاحبزادے تھے، اور اس سے پہلے قریش جو تھے وہ باندیوں کی اولاد کے ساتھ اتنے زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یزد جرد کی بیٹیوں کو جو تقسیم کیا تو ایک اس کی بیٹی سے زین العابدین، دوسری بیٹی سے قاسم بن محمد بن ابو بکر، تیسری بیٹی سے سالم بن عبداللہ بن عمر، ان جوانوں کے جب لوگوں نے دیکھا اور ان کی تعلیم اور تربیت کو تو لوگ پھر اس کے بعد اپنی باندیوں کی اولاد کی طرف توجہ کرنے لگے، اور لوگوں کو احساس ہوا کہ اگر باندی بھی پڑھی لکھی ہو اور اسے ادب اور طریقہ آتا ہو تو اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کر سکتی ہے. حتیٰ کہ حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میں صبح کے وقت قاسم بن محمد بن ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے آتے تھے، ان کے لیے تکیے رکھے جاتے تھے اور وہ تعلیم کی ایک مجلس منعقد کرتے تھے، اور پھر دوپہر کو اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور پھر شام کو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم ان کی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور شام کا دوسرا تعلیمی حلقہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما کا اپنا گھر تعلیم گاہ تھا، لوگ آتے تھے اور لوگ آ کے ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے. اسی لیے محدثین نے جب یہ بحث کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سب سے اچھی سند کون سی ہے، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، تو بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی سند وہ ہے جو نافع یہ کہتے ہیں غلام عبداللہ ابن عمر کے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے والد عمر سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو یہ جو سند ہے یہ تمام روات رضی اللہ عنہم اپنے مقام پر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. کہا جاتا ہے کہ نافع، عبداللہ ابن عمر، عمر اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند سب سے اچھی. دوسری طرف آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں سب سے اچھی سند وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حماد سے سنا، اور حماد کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسود یا علقمہ، دونوں اساتذہ میں سے کسی کا نام لیں، یہ پھر آگے چل کے عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے ہیں دنیا میں سب سے اچھی سند وہ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ ابو حنیفہ، حماد، ابراہیم، اسود اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل مدینہ میں سب سے اچھی سند وہ مانی جاتی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زہری سے روایت بیان کرتے ہیں، زہری کہتے ہیں زین العابدین سے میں نے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا حسین سے سنی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا علی سے سنی، اور انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی بات بیان کی. یہ وہ سند ہے جو اہل مدینہ سمجھتے تھے کہ سب سے اچھی سند ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر زہری، پھر زین العابدین، پھر سیدنا حسین، اور پھر چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان میں سے ایک سچا آدمی ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان پانچوں آدمیوں میں سے کوئی بھی کسی درجے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے والدین پر، کسی پر جھوٹ باندھ سکتا یا کوئی جھوٹی بات بیان کرتا. ان کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ سعید بن مسیب، ان کے سامنے تعریف کی گئی، اور یہ سعید بن مسیب جو ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اور اتنے پابند تھے تکبیر اولیٰ کہ لوگ کہتے تھے کہ اتنے سال سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھا، اتنے سال لوگوں کی پیٹھ نہیں دیکھی. کسی نے پوچھا کیسے، تو لوگوں نے کہا کہ سعید سب سے پہلے مسجد نبوی میں نماز کے وقت آتے تھے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں نے عمر بھر ایسے نہیں کیا کہ اذان کی آواز آئے مسجد نبوی سے تو میں پھر اس کے بعد گھر سے چلوں، شرم آتی ہے۔ فرماتے تھے غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو آقا کے بلانے سے پہلے خدمت میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، تو مجھے شرم آتی ہے کہ اذان کی آواز سن کے مسجد میں جاؤں، میں تو پہلے سے ہی مسجد میں موجود ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا، آخر یہ بھی مسلمان تھے، اور کتنے بے ادب ہیں وہ لوگ، کتنا اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں، کتنا ادب اور احترام کو ضائع کرتے ہیں کہ سپیکر سے خود سن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دعوت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آدمی پکارتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اللہ کہتا ہے آؤ فلاح کی طرف، اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور اللہ کہتا ہے کہ دیکھو لوگو نیند، اس سے بہتر چیز نماز ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نماز سونے سے اچھی ہے، نیند سے اچھی ہے۔ ایسے بے ادب ہیں ہم لوگ، یہ ساری آوازیں دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ بلا رہا ہے مگر نہیں آتے۔ یہ ایک، یہ بھی مسلمان تھے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ کہتے تھے کبھی نہیں ہوا کہ مجھے مؤذن پکارے اور میں مسجد میں جاؤں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہلے ہی سے موجود ہوتا تھا، تو اس لیے کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ لوگوں کے میں چہرے دیکھوں۔ اور پھر جب سارے لوگ مسجد نبوی سے چلے جاتے تھے تو آخری آدمی میں ہوتا تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اہل مدینہ میں لوگوں کی پیٹ اور پشت دیکھ کے یہ اندازہ کروں کہ فلاں آدمی۔ اس ہستی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی اور اسے کہا ما رأیت اورع من فلان، حضرت فلاں آدمی جتنا متقی ہے اتنا پرہیزگار مدینہ میں نہیں پایا جاتا، اتنا اچھا آدمی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ حل رأیت علی ابن حسین، تم نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ اس کا نہیں، تو فرمایا ما رأیت اورع من، یاد رکھو میں نے تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ سے زیادہ پرہیزگار متقی آدمی اب تک نہیں دیکھا۔ اتنا تقویٰ تھا کہ جو ایریاں ہیں کہتی ہیں کہ سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک پائی ایک ٹکا کسی سے نہیں لی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے یہ پوتے ہوئے نا، تو ایک طرح سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا ہی تو ہوئے، تو لوگ آتے تھے ان کو، ان کا نسب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری، یہ چیزیں جتلاتے تھے اور پیسے دینا چاہتے تھے، کبھی نہیں لیے، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وگرنہ جب لوگ خاندانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں اور باپ دادا پردادا کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتے ہیں یا نسل کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، تو آنے والے لوگ اپنے بزرگوں کی عزت بیچ کر گزارا کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی عزت نیلام کر کے پھر اپنے کام چلاتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اتنے متقی انسان تھے، پرہیزگار، کہ قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عالیہ کو فروخت نہیں کیا، کبھی کوئی پیسہ درہم دینار حکومت کا عہدہ کچھ قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ایسی۔ بات ایک اور بھی ہے جس کی طرف دھیان جاتا ہے، کہتے ہیں کہ گورے نے اردو زبان پہ کچھ عبور حاصل کیا، انگریز تھا اس نے پڑھ لی، اور لکھا ہے کہ لندن سے ہندوستان آیا اور اس کے جو پرکھے تھے وہ ہندوستان میں تھے، اور انہوں نے واپس جا کر انگلینڈ میں بہت تعریف کی کہ ہندوستان تاریخ سے بھرا پڑا، تاج محل کی تعریف ہوئی، دہلی کی جامع مسجد کی تعریف ہوئی، دہلی کے قلعے کی تعریف ہوئی۔ تو لڑکے کے جی میں سمایا کہ ہندوستان جا کر دیکھے، تو یہاں آیا اور اس نے دہلی کی عمارتیں دیکھی۔ تو گورا ایک دن دہلی کی جامع مسجد دیکھنے آیا اور اس نے ایک آدمی کو دہلی کی جامع مسجد میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، بہت سے بھکاریوں میں، تو اس نے اسے پیسے دیے، کوئی ایک آدھ سکہ دیا، اسے شکریہ کے ساتھ رکھ لیا۔ اب جب یہ گھر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میرا بٹوا کسی نے نکال لیا ہے۔ تو اگلے دن گورا پھر دن چڑھے آیا اور جس کو پہلے دن اس نے پیسے دیے تھے، چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گداگر کی نظر اس گورے پر پڑی تو اس نے اسے بلا لیا اور کہا، گورے صاحب کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں سیاح ہوں، سیاحت کے لیے آیا تھا، ہندوستان بہت پسند آیا، لیکن کل کسی نے یہاں میری جیب کاٹ لی اور میں بٹوے سے محروم ہو گیا۔ اسے کہا، صاحب آپ کی جیب کسی نے نہیں کاٹی، ہم گداگر ضرور ہیں لیکن جیب کترے نہیں ہیں، ممکن ہے گر گیا ہو۔ اس نے کہا، گر گیا ہوگا تو بھی مجھے تو اپنا بٹوا چاہیے۔ تو اس گداگر نے کہا کہ چاہیے، بتائیے اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اسے نشانیاں بتائیں، اتنے پیسے تھے، یہ کاغذ تھا، ایسا رنگ تھا، یہ تھا۔ تو اس نے گداگر نے اپنی گدڑی میں سے وہ بٹوا نکالا، ان کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ گورے صاحب اپنے پیسے چیک کر لیجئے، گن لیجئے، کچھ رقم وقم کم تو نہیں ہو گئی۔ اس نے سب چیزیں دیکھیں اور بہت خوش ہوا، اور اس زمانے میں کوئی بڑا نوٹ کتنے پاؤنڈ کا نکال کے اس کی امانت داری کے سلے میں اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو گداگر جس نے پہلے دن اس سے مانگا تھا اور چھوٹا سکہ لیا تھا، اب آج بڑا نوٹ مل رہا تھا، لیکن اس نے اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کیا اور کہا، گورے صاحب آپ تشریف لے جائیے، میں اس کو نہیں لیتا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، اس سے کہا، یہاں تو لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، ہر ایک سے کل میں نے پیسے دیے، آپ نے لے لیے اور آج آپ وصول نہیں کر رہے۔ اس سے کہا کہ اس لیے کہ وہ تو کل مانگنا تھا نا، وہ تو ہمارا پیشہ ہے، آج یہ کام میں نے کسی اور کی وجہ سے کیا ہے۔ گورے کو بہت تعجب ہوا اور اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا کہ کس کی خاطر کیا ہے، کیا کیا ہے، قصہ سمجھاؤ۔ تو اس سے کہا، بیٹھو۔ بیٹھ گیا تو دہلی کی جامع مسجد کے اس گداگر نے اسے کہا، اس نے کہا، دیکھو یہ تم جب جا رہے تھے نا کل، تو تمہارا بٹوا گر گیا تھا، میں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، سب کچھ دیکھا، پیسے ویسے بھی اس میں ہیں، خوب ہیں، میں نے ساری چیزیں اچھی طرح سے چیک کی، اور پھر مجھے خیال آیا کہ قیامت میں میرے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات تو ہوگی، آخر نبی ہیں، کاہے کو آپس میں نہیں ملیں گے؟ تو جب آخر کو ملیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہارے نبی نے کہہ دیا کہ میرا ایک ماننے والا دہلی گیا اور جامع مسجد میں لوگوں نے اسے لوٹ لیا، تو میرے آقا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندگی اٹھائیں گے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام رکھوں گا اور تم جہاں کہیں ملو گے میں یہ چیز تمہیں واپس کروں گا۔ تو یہ تو کام میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے تھوڑا ہی کیا ہے کہ تم سے کوئی بڑا نوٹ لے۔ گورا پریشان، انہوں نے کہاں دہلی کی تہذیب دیکھی تھی اور کہاں مسلمانوں جیسی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی ہو یا انہوں نے کبھی دیکھی ہو، وہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور 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 ان کو کس کس طرح خدا کے ساتھ جو کچھ بھی ہے بہرحال، لیکن یہ کام اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کبھی عمر بھر اس نسبت سے ایک پائی پیسہ، ایک ٹکا، ایک کسی کا عہدہ کچھ نہیں لیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی آدمی اسے بیچ. اللہ کے ساتھ ورع اور تقویٰ کا تعلق حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی اور سب لوگ پانی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور صحن میں حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے اور لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ یبن رسول اللہ نار، یبن رسول اللہ نار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آگ آگ ہے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آگ لگ گئی. تو یہ سجدے میں رہے، آگ بجھ گئی، سلام پھیرا، دیکھتے رہے کہ کیا ہوا. لوگوں نے کہا حضرت آگ لگ گئی تھی، بڑی مشکل سے بجھایا گیا، اگر کہیں آپ اس کی لپیٹ میں آ جاتے تو کیا ہوتا. کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا وہ جو اگلے جہان کی آگ ہے نا، اسی سے پناہ مانگے میں ایسا مصروف تھا کہ اس جہان کے آگ کی طرف خیال ہی نہیں کیا. ایسے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، نماز ایسی خوبصورتی سے پڑھتے تھے اور ایسے لوگ تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کبھی کبھی چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور کبھی کبھی کپ کپانے لگتے تھے. تو خاندان والوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے یہ نماز پڑھنے سے پہلے، تو فرمانے لگے کہ حل تدرون بین یدی من اقوم، تمہیں پتا نہیں ہے نا کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، من اناجی، تمہیں پتا نہیں ہے کہ کس سے سرگوشیاں کرنی ہے، تم جانتے نہیں ہو کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ اللہ، اس کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے دربار میں جانا، اس سے بات چیت کچھ عرض کرنی، بڑی احتیاط اور بڑے ادب کا متقاضی ہے یہ مقام. تدرون بین یدی من اقوم، تمہیں معلوم ہے میں نے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے اس بارگاہ کی حاضری کا تصور رنگ بدل دیتا ہے، اور اس بارگاہ کی حاضری کا تصور اور گفتگو اور عرض و معروض کرنا یہ سوچتا ہوں تو کب کبھی جسم پہ تاری ہو جاتی. حج میں بھی یہی حال تھا، حج کو چلے اور بیٹھے اونٹ پہ، سارا خاندان مدینہ منورہ کا قافلہ جا رہا ہے، تو نگاہ فرمائی اور حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ روئے اور اس درد سے روئے کہ اس کے بعد غشی تاری ہو گئی. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا ہے، کسی نے کہا حضرت کس وجہ سے رو رہے ہیں. ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ میں سوچتا رہا، میں کہوں لبیک میں حاضر ہوں اور آگے سے وہ کہہ دیں کہ لا لبیک حاضر نہیں ہوں تو کیا بنے گا. کہا گیا حضرت آپ تلبیہ نہیں کہیں گے. فرمایا کہوں گا. اور پھر ایسی غشی تاری ہوئی کہ لوگ گھر اٹھا کر لے گئے، اور انہوں نے 25 حج کیے تھے لیکن اس سال کا حج رہ گیا. روتے تھے اور بہت شدت سے، اور پھر چپ ہو جاتے تھے، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کسی طرح کہیں کہ میں حاضر. اللہ کا ایسا خوف، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں. اور تو اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ میں مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں 1000 نفل اللہ کے لیے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں لقب دیا کہ زین العابدین، وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں ان کی شان، ان کا وقار، ان کی عزت علی ابن حسین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یہ علی ہیں. زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی عزت، ان کا وقار. تو یہ مقام تھا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا، 1000 رکعت پڑھنا، وہ بھی نفل، کچھ آسان نہیں ہے. اسی لیے ان کے ساتھ زادے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کم بھائی کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے والد دن رات میں 1000 تو نفل پڑھتے تھے، انہیں فرصت ہی کہاں تھی؟ ان کے صاحبزادے ہی فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والد 1000 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو رو پڑے، تو میں نے کہا یا ابت ما یبکیک، ابو آپ روتے کیوں ہیں؟ مطلب یہ کہ خدا کی اتنی عبادت کی ہے جتنی عبادت کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، تو اس آپ سے بڑھ کے کیا کوئی عبادت کرے گا؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور اللہ کے تمام نبی، بڑے سے بڑا نبی بھی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک وقت ایسا ہوگا کوئی نہیں بولے گا، اللہ کی ہیبت اور جلال سب پہ چھایا ہوا ہوگا، اور وہ ایسا دن ہے کہ اس کے بعد جب حساب شروع ہوگا انشاء عذبہ انشاء غفر لہ، اللہ اس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وہ جو وقت ہے نا، اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ بے نیاز ذات ہے، عبادت رد ہو جائے اور فضل نہ فرمائیں اور عذاب کا حکم ہو جائے، تو پھر بندہ کیا کر سکتا؟ طاووس رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، یمن کے تابعین میں سے تھے، کہتے تھے میں نے حجر اسود کے قریب دیکھا کہ حجر اسود پہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر ہوئے اور سجدہ کیا، اور اپنے سجدے میں کہہ رہے تھے کہ عبیدک بفنائک، اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر آپ کے صحن میں حاضر ہوا ہے، مسکینوں کا بفنائک، اللہ آپ کا محتاج، آپ کی مہربانی عنایت اس کا محتاج آپ کے صحن میں آیا ہے، سائلوں کا بفنائک، اللہ آپ سے ہمیشہ ہاتھ دست سوال دراز کرنے والا، ہاتھ پھیلانے والا آج آپ کے گھر حاضر ہوا ہے، فقیروں کا بفنائک، اللہ آپ کا فقیر آج آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا، فقیر سائل مسکین نوکر عبید، عبیدوں کا بفنائی کا، مسکینوں کا بفنائی کا، سائلوں کا بفنائی کا، فقیروں کا بفنائی کا۔ حضرت طاووس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بار بار حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جملے دہراتے جاتے تھے، سجدے کی حالت میں روتے تھے، میں نے ان کے یہ جملے یاد کر لیے، اور طاووس رحمت اللہ علیہ کہتے تھے فواللہ ما دعوت بہا فی کرب قط اللہ کو شفاعن، خدا کی قسم پھر زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے نا، تو میں نے حضرت کے انہی جملوں کو دہرا کے اللہ سے مانگا ہے، میں بار بار اللہ سے عرض کرتا رہا کہ عبیدوں کا بفنائی کا، مسکینوں کا بفنائی کا، سائلوں کا بفنائی کا، فقیروں کا بفنائی کا، فواللہ ما دعوت بہا فی کرب قط، اللہ کی قسم جب بھی میں نے حضرت کے جملے اللہ سے عرض کیے ہیں اللہ کو شفاعنی، اللہ نے ضرور اس مشکل میں میری مدد کی۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نہایت اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے تھے، اور ہمارا دین کتاب و سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ، اور پھر اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم، ان سب حضرات کی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ سے جو دعا مانگی، کس طرح سے دعا مانگی تھی؟ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے والد نے ساری اپنی زندگی کی پونجی اور کمائی، دو مرتبہ ایسے ہوا کہ جمع کی گھر میں جھاڑو دے دیا گیا، اور دونوں مرتبہ انہوں نے اپنا کل مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی، اور فرمایا ان اللہ یحب المذنب التواب، بچو اللہ اس گناہگار کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے اس گناہگار سے جو توبہ کرتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے مال اس لیے دے دیا اللہ کی راہ میں کہ خدا مجھے معاف کر دے، جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ یزد زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا وہ مقام ہے. اس مقام تک کون پہنچ سکتا ہے کہ اپنے سارے گھر کی جمع پونجی کو جمع کرے اور پھر اس کے بعد اسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دے اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرے. حالانکہ یہ لوگ ایسے معائب اور گناہوں میں کہاں مبتلا تھے جس میں گناہگار ہوا کرتے ہیں, مگر اللہ کا جلال اور اللہ کی معرفت اس درجے کی حاصل تھی کہ وہ لوگ اپنی نیکیوں کو بھی گویا کہ گناہ تصور کرتے تھے. اپنی نماز, اپنا روزہ, اپنی صدقات, سب چیزیں اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ چیزیں خدا کی شان کے مطابق نہیں ہیں. جتنی بڑی وہ ہستی اور ذات ہے, جتنا بلند اس کا مقام و مرتبہ ہے, ہماری چیزیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے حضور میں پیش کی جائیں.